الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مضمون چل رہا ہے جس میں چند ان اعمال کا تذکرہ ہے کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تبارک و تعالی کی دوستی اور تعلق نصیب ہوتا ہے اور اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں کے لیے اگرچہ ذرا بھاری ہیں شاق ہیں لیکن انہی مشکل اعمال کو اپنانے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی بھی فرماتے ہیں اور اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے بندے کے لیے دین کے تمام احکامات پر عمل آسان فرمائیں گے اور انہی اعمال پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جب اس کا واپسی کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بن کر یہاں سے واپس جائے گا۔ ان میں سے پہلا عمل آپ حضرات نے اس کی تفصیل سماعت فرما لی کہ مردوں کے لیے تو سب سے پہلی ایک چیز جس کا عام طور پہ رکھنا بڑا مشکل ہے وہ ہے داڑھی، کہ فرمایا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی مردوں کے لیے رکھنا یہ عمل، جس کے لیے حدیث مبارک جو بخاری شریف کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور دوسری حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی وہ بھی بخاری شریف کی ہے جس میں فرمایا تھا ان حق الشوارب واعف اللحا، مجھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور اسی کے ساتھ تفصیلات آپ نے سماعت فرما لی تھیں۔ دوسرا حکم جو آپ حضرات نے پچھلے مضمون میں سماعت فرمایا کہ مردوں کے لیے اپنے لباس کے اندر ٹخنوں کا کھلا رکھنا، کوئی سا بھی لباس ہو، پاجامہ ہو، تہبند ہو یا آج کل کے زمانے میں پینٹ ہو، کوئی بھی لباس ہو یا عربوں میں جیسے لمبا توپ کہلاتا ہے جس کو لمبی قمیض کہا جا سکتا ہے، تو وہ ہو، تو ہر چیز سے اپنے ٹخنوں کو مردوں کو کھلا رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارک جو بخاری میں موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ لباس کا جو حصہ ٹخنوں کو چھپائے گا فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک اور حدیث جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں سوکھے کا مریض ہوں، میری پنڈلیاں سوکھی سوکھی ہیں، انی حمش الساقین، پنڈلیاں سوکھی ہیں تو کیا میرے لیے ٹخنے چھپانا جائز ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يحب المسبل، اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والے سے محبت نہیں فرماتے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ٹخنے ڈھکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ امالک فی اسوۃن، کیا تمہارے لیے میرے اندر بہترین نمونہ موجود نہیں ہے؟ مجھے دیکھو کہ میں کس طرح لباس کہاں تک کا استعمال کرتا ہوں، تو تم مجھ کو اپنا بہترین نمونہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور ایک اور حدیث مبارک جو نمازی کے بارے میں آپ نے سماعت فرمائی کہ تین مرتبہ آپ نے نماز دہروائی اور آخر میں بتایا کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں آپ نے ایک اور حدیث سماعت فرمائی تھی جو مسلم شریف کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تین قسم کے افراد ہیں جن سے قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی ان کے گناہوں کا تزکیہ یعنی گناہوں کو صاف فرمائیں گے۔ تین دفعہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ خابو و خسر یا رسول اللہ، یہ تو بڑے ہی ناکام و نامراد ہوئے ہوں گے کہ جو اس قدر آخرت میں دھتکار دیے جائیں گے کہ نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کے گناہوں کو صاف فرمائیں گے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسبل، ٹخنوں کو ڈھانپنے والا، اور دوسرا فرمایا کہ المنان، نیکی کر کے جتانے والا، اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے سودے کو بیچنے کے لیے اللہ کے نام کو جھوٹی قسموں میں استعمال کرتا ہو۔ تو یہ احادیث مبارکہ ہیں جس کے ذریعے سے ایک امتی کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، خاص کر وہ جو صحابی تھے جن کے ٹخنوں کو ڈھکنے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ نے دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ ٹخنے کھولو، اس انداز سے آپ نے اپنی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ اما لک فی اسوۃن، کیا میرے طرز زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ تو مجھے اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، جب مجھے دیکھتے ہو کہ میں آدھی پنڈلی تک لباس استعمال کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مردوں کے لیے یہ ہیں کہ وہ اپنے ٹخنے کھلے رکھیں، اور عورتوں کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کے ذریعے ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں۔ یہاں ایک وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ بعض دفعہ انسان اس کا لباس کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ شلوار ہو، پاجامہ ہو، تہبند ہو یا پینٹ ہو، جو بھی لباس ہے تو اس کا سلنا، اس کا بنوانا ہی شروع سے اس سائز کا ہو کہ انسان کے ٹخنے کھلے رہیں۔ پھر بھی اگر کبھی لاپرواہی سے لباس کچھ بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، تو اس کے لیے لباس کو اپنی صحیح مقدار تک لانے کے لیے شلوار کو، پاجامے کو، پینٹ کو اگر موڑ لیا جائے، اڑس لیا جائے، تو یہ کوئی گناہ یا ممنوع نہیں۔ وضاحت اس کی اگر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو بات بالکل واضح ہوگی۔ حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسم کے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ پیشانی یعنی سر سمجھ لیں، سر، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم۔ دو قدم، دو گھٹنے، دو ہاتھ اور سر، ان 7 اعضاء پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں، اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں اور میں اپنے بالوں کو لپیٹوں۔ یہ حدیث مستند ہے اور باقاعدہ اپنی بڑی کتابوں کے اندر سب جگہ موجود ہے۔ صرف اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ موقع اور محل کون سا ہے۔ وہ زمانہ جس زمانے میں نہ قالین تھے، نہ موزیک تھے، نہ ٹائل تھے، نہ اسپیشل فرش تھے، سادی مٹی کی زمین کی مسجدیں ہوتی تھی۔ اس میں کبھی بارش بھی ہے، کبھی گرد و غبار بھی ہے، دھول مٹی بھی ہے۔ خود مسجد نبوی کے اندر اس مٹی کے اوپر سنگریزے بچھائے جاتے تھے، ان سنگریزوں کے اوپر سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر بعض حضرات یہ کرتے تھے کہ سجدے میں جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تاکہ کم سے کم مٹی کپڑوں پر لگے۔ اس چیز سے آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹوں یا اپنے بالوں کو لپیٹوں۔ فرمایا کہ جس کسی کے بال بڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر بال کان کی لو تک ہوتے یا تھوڑا سا اور نیچے تک، اور بسا اوقات کندھے تک۔ 3 قسم کے بال آپ پٹھے رکھتے تھے، پیچھے سے بالکل ہموار ہوتے تھے، کبھی کان کی لو تک، کبھی کندھوں تک، کبھی ان دونوں کے درمیان تک۔ تو فرمایا کہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے اور اس کے بال بڑے ہوں تو ان بالوں کو روکے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کے بال بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو ان کو سجدہ کرنے سے نہ روکے۔ تو یہی کیفیت کپڑوں کی ہے کہ کپڑے بھی جب انسان سجدے میں جا رہا ہے تو اپنے اندر بڑائی کی وجہ سے، صفائی کی وجہ سے، کپڑوں کو خاک آلود ہونے سے بچاؤ کی وجہ سے، بعض دفعہ انسان کرتا تھا کہ کپڑے میرے کم سے کم خراب ہوں اور اس کے اوپر مٹی نہ لگے، اس چیز سے وہ بچانے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹتے تھے جس سے آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور اس بات سے مجھے روکا گیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹوں۔ جب بندہ بندگی کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اپنی پیشانی کو خاک آلود کر رہا ہے، تو پھر کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، ہماری تو اصل ہی مٹی ہے، اسی مٹی سے اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا ہے، اسی مٹی میں اللہ پاک پلٹائیں گے، اسی مٹی سے اللہ پاک اٹھائیں گے۔ تو اس عاجزی اور توازو کا اظہار اسی میں ہے کہ سجدہ ریز ہوتے وقت اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچاؤ کے لیے سمیٹنے کے بجائے فرمایا کہ چھوڑ دو، کپڑے بھی تمہارے ساتھ سجدہ ریز ہوں گے، ان کو سمیٹو مت۔ وہ اصل ممانعت ہے۔ اس ممانعت والی حدیث کو لے کر بعض حضرات مغالطے کا شکار ہوئے اور وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کپڑوں کو ٹخنے کھولنے کی نیت سے یا کسی بھی وجہ سے اڑسنا منع ہے، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند تھا وہ ہمیشہ آدھی پنڈلی تک رہا کرتا تھا۔ یہ بات بہت ایک گہرائی سے اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ بعض حضرات جان بوجھ کر ٹخنے ڈھکتے ہیں مرد، اور کہا کرتے ہیں کہ یہ ٹخنے کھولنا ان لوگوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن میں تکبر ہوتا تھا، غرور ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غرور اور تکبر تھا کہ آپ کے ٹخنے ہمیشہ آدھی پنڈلی تک کھلے رہا کرتے تھے؟ خود جب آپ ہمارے لیے معیار ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کیا میرے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں، تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ ان کے ٹخنے ہمیشہ کھلے رہے اور سر ہمیشہ ڈھکا رہا۔ صرف حج اور عمرے میں آپ نے اپنا سر کھول کے رکھا، عمرے کے اندر اور حج کے اندر احرام کی حالت میں، ہمیشہ آپ کے سر پر یا ٹوپی یا امامہ ہوا کرتا تھا، تو ٹخنے کھلے رہے، سر ہمیشہ ڈھکا رہا۔ قطعا نظر اس کے کہ آپ نے کس بات کی وجہ سے منع کیا اور ٹخنے کھلوائے. خود آپ کا جو معمول مبارک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا ہمیشہ ٹخنا کھلا رہا ہے. امتی کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ٹوکا کہ اپنے ٹخنوں کے لیے کیا تمہارے پاس میری زندگی میں بہترین نمونہ نہیں. عقل خود بتاتی ہے کہ انسان اس کپڑے کو اس تہبند کو کاٹے گا نہیں, جب اپنے ٹخنے کھولنے کا موقع آئے گا تو لا محالہ انسان اپنے پہلو سے اپنے لباس کو اڑس کر اوپر کرے گا. اس کی بڑی دلیل موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے اور آپ کے پاس لوگ ملنے آ رہے تھے, آخری ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اس میں ایک نوجوان آیا, اس کا بھی تہبند نیچے تک تھا جسے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. جب وہ واپس پلٹ کر جا رہا تھا آپ کی نظر پڑ گئی, فرمایا میرے بھتیجے, اردو میں جس طرح ہم کسی کو پیار میں بیٹا بول دیتے ہیں تو وہاں عربوں میں دستور تھا کسی بھی نوجوان کو اپنا بھتیجا کہہ کے مخاطب کرتے تھے, فرمایا کہ میرے پیارے بھتیجے ٹخنے کھولو. تو عقل بتاتی ہے کہ وہاں ٹخنے کھولنے کے لیے قینچی لے کر اس نے نیچے کترن نہیں کاٹی ہوگی. ٹخنے کھولنے کے لیے انسان اپنا لباس اڑس لیتا ہے تو کپڑا اوپر ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے بھیجا مکہ مکرمہ میں, تو آپ کی صبح ملاقات تھی قریش کے سرداروں سے, ملاقات کے لیے چلے تو آپ کا بھتیجا آپ کے ساتھ تھا. تو آپ کے ٹخنے زمین سے لباس اونچا ہے, بالش ڈیڑھ بالش اور ٹخنے کھلے ہوئے ہیں. تو اس کو شرم اور عار اور جھجک محسوس ہوئی, کہنے لگا چچا جان آپ سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں کے سرداروں کا دستور ہے کہ وہ اپنے لباس کو نیچے تک گھسیٹتے ہیں. ایک فاخرانہ انداز تھا ان کا, تو آپ بھی اپنا لباس تھوڑا نیچے کر لیں. یقینی بات ہے کہ وہ ربڑ کا تو تھا نہیں کہ کھینچ کے اسے لمبا کر لیا جاتا, مطلب یہ کہ یہ لباس کا اوپر کرنا نیچے کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے. آپ برہم ہو گئے, آگ بگولا ہو گئے, فرمایا کہ ان دو ٹکے کے لوگوں کے لیے کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اگر یہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے بھی ان کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں بات کرتے اگر وہ میرے ٹخنے کھلے ہونے کی وجہ سے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تو مجھے بھی ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جھڑک دیا بری طرح سے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی متکبر نہیں تھے, کہ تکبر تھا تو آپ نے بھی ان کو حکم دیا کہ اپنے ٹخنے کھول کے رکھو. حکم یہ ہے کہ مرد اپنے ٹخنے کھلے رکھیں, عورتیں اپنے لباس کے ذریعے ٹخنے ڈھک کے رکھیں, کیونکہ صاف الفاظ آ گئے کہ جو لباس ٹخنوں کو ڈھکے گا وہ حصہ جلایا جائے گا, اور خود آپ کا عمل موجود ہے. تو لہٰذا اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس دھوکے میں انسان نہ رہے کہ نماز بھی ٹخنے ڈھک کر پڑھ رہا ہے, اور یہ کسی نے دماغ میں ڈال دیا کہ لباس کو اڑسنا منع ہے مکروہ. حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس کو موڑنے سے منع کیا. موڑنا مراد نہیں ہے لباس کو سمیٹنا سجدے میں جاتے وقت, وہ بھی بڑائی کی وجہ سے کہ میرے کپڑے پر مٹی نہ لگ جائے, غبار نہ لگ جائے. اس حکم کو کہاں لا کر فٹ کیا اور ضد بازی کے اندر ٹخنے ڈھک ڈھک کر ساری زندگیاں گزار رہے ہیں. حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کام کے ارتکاب کے اوپر جہنم کی آگ کی وعید آ جائے وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے انسان کبھی بھی دھوکے میں نہ رہے. اسی دن ایک ساتھی ہمارے پوچھنے لگے کہ یہ تو کپڑوں کا اڑسنا اس کا تو حدیث میں ممانعت آئی ہے, صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کھلی کتاب ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اساتذہ سے سوچ سمجھ کر پڑھی ہیں, سیکھی ہیں, ان سے تشریحات سمجھی ہیں. آج بھی کتابوں میں تشریحات اسی طرح موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت ہے. آج بھی قالین کیوں نہ ہو اور صاف شفاف جگہ کیوں نہ ہو, کوئی انسان اپنے کپڑوں کی استری بچانے کی خاطر یا اپنے کپڑوں کے کلف بچانے کی خاطر اگر وہ نماز کے اندر اس طرح کے تکلفات کر رہا ہے تو وہ چیز ممنوع ہوگی. تو نماز تو عاجزی کا ایک عمل ہے. اس میں ہمیں درس یہ دیا گیا کہ بالکل فارغ البال ہو جاؤ, دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جاؤ, ڈوب کر اللہ کی عبادت کرو. اس وقت بھی تمہیں اگر اپنے کپڑوں کی پڑی ہے تو فرمایا کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں, مجھے منع کیا گیا کہ میں سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹوں. اس لحاظ سے کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت آئی ہے, لیکن کپڑوں کو درست کرنے کے لیے شلوار ہو, پاجامہ ہو, دھوتی ہو, تہبند ہو, اگر وہ لٹک رہی ہے تو انسان بیلنس برابر کرتا ہے باقاعدہ نیفے سے اور اس کو ہموار رکھتا ہے کہ میرے ٹخنے نہ چھپ جائیں. اور صرف اس دھوکے میں کہ کپڑوں کو لپیٹنے اور سمیٹنے سے حدیث میں منع آیا اور ٹخنے ڈھک کے انسان زندگی گزار دے نمازیں پڑھ لے تو وہ حدیث بھی سامنے رہے کہ تین مرتبہ آپ نے نماز لوٹوائی ہے. وہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ میرے بھسمے جتنا تھا سب کچھ کر دیا, اب آخر کون سی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے کہ آپ بار بار نماز پلٹوا رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں فرماتے جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. ظاہر بات ہے صحابی رسول ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے تربیت یافتہ، لیکن ابھی تعلیم چل رہی ہے، تربیت چل رہی ہے، اور بات بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھ لی تھی آپ نے، تین مرتبہ دہرانے کے بعد پھر حکم ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں ہو رہی، اللہ قبول نہیں فرما رہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ درس رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے دے دیا، جس لحاظ سے اس چیز کی اہمیت سامنے رہے تو انسان کبھی بھی دھوکے کا شکار نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو یہ دو عمل ہم نے بیان کیے، اسی کے متبادل عورتوں کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں کہ اگر وہ ان کو اپناتی ہیں تو ان کے اوپر بھی وہ اعمال ذرا شاق اور بھاری گزرتے ہیں. جن میں سے سب سے اہم عمل عورتوں کے لیے موجودہ زمانے میں، فیشن کا دور ہے، آزادی ہے، بے راہ روی کا شکار ہیں ہر ایک، اور آزادی اور یعنی فحاشی کا سیلاب رواں ہے. ایسے میں عورتوں کے لیے شریعت کے مطابق پردے میں رہنا یہ ایک بہت بڑی قید تصور ہوتی ہے. جن کے یہاں شروع سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہاں تو کوئی مشکل اور دشواری نہیں، لیکن جو اپنے گمان میں مومن مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ماڈرن کہا کرتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو ان حضرات کے ہاں کسی خاتون کا باپردہ ہو جانا بہت بھاری کام ہوتا ہے. ایسے طنز، ایسے تانے سہنے پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا. تو یہ عمل عورتوں کے لیے بھاری ہے، جس طرح مردوں کے لیے آج کے ماحول اور معاشرے میں داڑھی رکھنا بڑا مشکل اور عورتوں کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل. تو فرماتے ہیں کہ خواتین کو جو آج کل ایک عام گناہ کے اندر ابتلا ہے وہ ہے پردے کا نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا النبی، اے پیارے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنے ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے اور اہل ایمان کی خواتین سے فرما دیجئے. کیسی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے پردے کے احکام اتارے ہیں. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اہل آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیاں اور اہل ایمان کی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کی خواتین سے فرما دیجئے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنیوں کو خوب اپنے اوپر ڈھک کے رکھا کریں، لٹکا کے رکھا کریں کہ ان کی بے پردگی نہ ہونے پائے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اگر وہ اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا نظام دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گی تو ان کو کوئی تکلیف اور کوئی ایذا نہیں پہنچے گی. کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا جو فرض کا درجہ رکھتا ہے. اس کے اوپر عمل کرنا اگرچہ ان خواتین کے لیے بہت دشوار ہے کہ جن کا ماحول نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ خواتین اگر مردوں کے ان دو اعمال کے متبادل، خواتین بھی اگر وہ پردے کا اہتمام کریں اور پردے میں بھی شرعی پردے کا اہتمام ہو، کہ جس طرح باہر والوں سے انسان کا اپنے پورے وجود کو چھپانا ضروری ہے، تو خاندان، رشتہ دار، عزیز اور اقارب، اور جن کو کزن کہا جاتا ہے، خالہ زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ قریبی رشتے سارے، یہ سب کے سب جو غیر محرم رشتے بن جاتے ہیں، پوری فہرست، خالو ہیں، پھوپا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی، پھپا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، بہنوئی، شوہر کے تمام مرد رشتے دار سوائے ایک سسر کے، سب کے سب نامحرم ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح وہ غیر محرم سے ایک اجنبی شخص سے پردہ کرتی ہیں تو گھر کے ان تمام افراد سے بھی ان کے لیے پردہ فرض اور ضروری ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جن گھرانوں میں مشترکہ نظام زندگی ہوتا ہے، کہ جہاں پر ایک ساتھ مشترکہ فیملی سسٹم ہے، تو اس میں اتنی گنجائش علماء نے لکھی ہے کہ عورت بڑی اوڑھنی اوڑھ کر رکھا کرے، ایک بڑی چادر کہ جس کے اندر اپنا اوپر دوپٹہ بھی تھوڑا سا لٹکا کے رکھا کرے کہ چہرے کا بھی جس میں پردہ آ جائے، اور گھر کے اندر اپنے رہن سہن کے اندر بالکل اپنے شوہر کے ساتھ تو بے تکلفی، ہنسی مذاق اور خوش مزاجی، لیکن جو گھر کے رشتے ہیں قریبی جن کے ایک ساتھ رہن سہن ہے، ان سے فرمایا کہ محتاط رہے، کوئی ہنسی مذاق، گپ شپ، بے تکلفی، چھیڑ چھاڑ، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. جس طرح مرد کے لیے باہر کسی اجنبی عورت پر نظر اٹھانا حرام ہے، اسی طرح گھر کی بھابھی کے اوپر اور اپنے قریبی یہ سارے جتنے بھی کزن کہلاتے ہیں، قریبی رشتے کہلاتے ہیں، کہ ان سب کے اوپر بھی نظر اٹھانا حرام ہے. تو اس میں بہت محتاط رہے کہ مرد عورت کے اوپر، عورت مرد کے اوپر، اور خاص کر اپنے قریبی رشتوں کے اوپر نظروں کی حفاظت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، دیور جن کا گھر میں ہی رہن سہن ہو مشترکہ نظام زندگی میں، تو کیا اس سے بھی ہم پردہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت جس طرح موت جب آتی ہے تو زندگی کا خاتمہ کر جاتی ہے، تو فرمایا کہ دیور سے اگر پردہ نہ کیا تو پھر وہ دین کا صفایا کر جائے گا، گھر ہے، بے تکلفی ہے، حال ماحول سب کچھ معلوم ہے، کون گھر میں کس وقت ہوتا ہے کس وقت نہیں ہوتا، اگر وہاں بے تکلفی پیدا ہو گئی اور گناہ کی راہ ہموار ہو گئی تو وہاں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور کان و کان کسی کو خبر بھی نہ ہوگی. اس لحاظ سے فرمایا دیور تو موت ہے، کہ اس سے احتیاط، بچنا اور بے تکلفی اختیار کرنے سے گریز حد سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان نظام زندگی بسر کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایک ہوا بن جائے خاندان میں، گھرانے میں، اور ہر طرف بس ایک چرچا اور ایک ڈھنڈورا، اور ایسا ہنگامہ ہو کہ خاندان کے اندر شاید کوئی صحابیہ آ گئی یا کوئی اہل بیت کی خاتون آ گئیں کہ جو اس قدر پابند صوم و صلات ہیں، اندرون خانہ کی زندگی کھوکھلی ہو اور ڈھنڈورے زیادہ ہوں، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ نقصان دہ. اپنی ذات کی حد تک بالکل عاجزی انکساری کا پیکر بن کے بہت سادگی کے ساتھ اپنی ذات کے اوپر پردے کا اہتمام ضروری ہے. کوئی ڈھنڈورا، کوئی چرچا، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ہٹیں وہ بچیں، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا، یہ میں ایک جو ہنگامہ آج کل برپا ہے، خاص کر مدرسۃ البنات کی کوئی بچی اگر کسی نئے گھر میں آ جاتی ہے تو اگر اس کی تربیت نہ ہو صحیح معنوں میں تو وہ ایسا ایک ہوا قائم کرتی ہے کہ خاندان والے ڈرتے ہیں کہ شاید کوئی بھوتنی آ گئی. اس پردے کو ایسا ثقیل انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ خاندان کی دوسری بچیاں ڈرتی ہیں کہ ایسا بھاری برکم عمل یہ ہم نہیں کر سکتے. تو ایسا آسان انداز میں انسان اس کو شریعت کا جامع پہنائے کہ دوسری خواتین، دوسری بچیوں کے لیے بھی انسان ایک مشعل راہ بن جائے، کہ واقعتاً پردہ اس انداز سے، آسان انداز سے کیا جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو ڈھک کے چھپا کے رکھنا ہے، کوئی ڈھنڈورا، کوئی شور شرابہ، کوئی ہنگامہ برپا نہیں کرنا. تو اس لحاظ سے اگر اس چیز کا انسان خیال رکھے اور خواتین اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر عمل کریں گی تو اس میں پھر چرچوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈھنڈوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے اس پر عمل اگرچہ مشکل اور دشوار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں کہیں انسان عمل کرنا چاہتا ہے، ہمت کو بروئے کار لاتا ہے تو سارے کام اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. تو اس میں کھانے پینے کے اندر، رہن سہن کے اندر، گھر کے اندر، جہاں مشترکہ نظام زندگی ہے تو وہاں پر بھی یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ آپس میں اس طرح گھلا ملی نہ ہو، خلط ملت نہ ہو کہ بڑے چھوٹے، مرد عورت سارے ایک ہی دسترخوان پر مکس بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور اس میں ایسی بے تکلفی ہو گئی کہ شوہر برابر میں بیٹھ جائے یا دیور بیٹھ جائے یا جیٹ بیٹھ جائے یا دیگر رشتے بیٹھ جائے، کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ چیز انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. کھانے پینے میں بھی کوشش ہو کہ انسان، مردوں کا انتظام الگ، عورتوں کا الگ، اور گھروں میں تو سہولت سے چیزیں میسر آ جاتی ہیں، ایک نظام زندگی ایسا ہو کہ گھر کے اندر، زندگی کے اندر گناہوں کو جنم دینے والے معاملات نہ ہوں. خود یہ بے پردگی ایک بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر کہ جو دیکھنے والا ہے، غیر محرم کو دیکھنے والا، اس غیر محرم پر بھی لعنت برستی ہے جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اس لحاظ سے ان کاموں سے بچنا حد سے زیادہ ضروری ہے. اور اصل چیز جو میں نے پچھلے مضمون میں بھی عرض کی تھی کہ سارے کام جب ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے جب کام ہوتا ہے تو اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، قبولیت اور محبوبیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کام کو قبول بھی فرماتے ہیں، محنت پھر رنگ بھی لاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کے لیے بھی، ہمارے مردوں کے لیے بھی، تمام کے تمام دین اسلام کے احکام آسان بنائے. اور یہ جو منہ بولے بھائی ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے جو رشتے ہیں، یہ جتنے بھی گہرائی کے ساتھ منہ بولے بنا لیے جائیں، یہ حرام کے حرام ہیں، ناجائز کے ناجائز ہیں. تعلقات، ان کے سامنے آمنے آنا اور ان سے بات چیت کرنا، بے تکلفی اختیار کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے. اس دھوکے سے بھی بچنا ضروری ہے کہ تو بچپن سے میرا پالا ہوا بچہ ہے، میرے ہاتھوں کا کھلایا ہوا بچہ ہے، وہ بچہ جب بلوغ کے قریب آ جاتا ہے اس سے بھی پردہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ منہ بولے بھائی، اور یہ میرے منہ بولے بیٹا، اور یہ میرے منہ بولے فنا 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 فنا، یہ سارے منہ بولنے کے باوجود بھی اصل رشتے نہیں بنتے. تو اس دھوکے سے باز رہتے ہوئے انسان للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے مضمون میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے بڑی راز منکشف فرماتے ہیں کہ بندہ پھر سارے کام اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو، لاکھ انسان اس کو چمک دمک کے ساتھ پیش کرے، آخرت میں وبال جان بن جائے گا. اعمال کی جب انسان ذخائر لائے گا، وہاں باقاعدہ فرشتے چھانٹی کریں گے، گھر اور کھوٹا الگ کریں گے، اعمال کو جانچیں گے نکال نکال کے، جو اللہ ہی کے لیے کیے تھے ان کو الگ جمع کریں گے، ذخیرہ بنائیں گے، اور جن میں دکھلاوا تھا، ریاکاری، بناوٹ تھی اور مخلوق کی خاطر کے، وہ کچرا الگ کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر تول ہوگی۔ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی نیکی کا عمل بھی انجام دے اور خدا نہ خاصا ذرا سے دھوکے اور خرابی کی وجہ سے اپنی محنت پر پانی بھی پھیر رہا ہو، کل کو میدان محشر میں پہنچے تو ممکن ہے کہ اس کے اس عمل میں کوئی جان ہی نہ ہو، وزن ہی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو خالص سارا کا سارا دین اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، مخلصانہ انداز میں۔ تو جب بندہ مخلص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے گا، چاہے بندہ ہو یا بندی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی قبولیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی دکھاتے ہیں اور اس کے انوارات تجلیات بھی بندے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنا بندہ بن کر اور بندی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ایک سے ایک قیمتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا معاذ، اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو، اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو۔ فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا بندہ محنت کر رہا ہے لیکن اخلاص کے جذبوں سے، تو فرمایا کہ معاذ اخلاص سے کام میں لگے رہو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بندے کو نجات ہی تو چاہیے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے غیظ اور غضب سے، اس کے عذاب سے بچاؤ مل جائے تو بس وارے کے نہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہوگا، نجات ہو جائے گی۔ حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ بزرگ گزرے، فرمایا کرتے تھے کہ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا زندگی میں کوئی ایک قدم بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے کا زندگی میں اگر ایک قدم بھی اٹھ گیا تو وہ بھی بڑا قیمتی قدم ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مطمح نظر ہو، کوئی ڈھنڈورا، کوئی چرچا، کوئی شہرت، کوئی ہنگامے یہ مقصود مطلوب نہ ہو۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی عبادت کر کی جائے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنے روزے محشر کو آسان بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو سمیٹنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔